تو گزشتہ سبق میں بھائی آپ نے پڑھا تھا کہ امر 16 معانی کے لیے آتا ہے، جیسے وجوب ہے، ندب ہے، اباحت ہے، تحدید ہے، تعجیز ہے، ارشاد ہے، ہاں اور اہانت ہے، اکرام ہے وغیرہ ذالک، ہوئے 16 معانی کے لیے آتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا امر دو قسم پر ہے، ایک امر مطلق ہے، ایک امر مقید ہے۔ امر مقید وہ ہے جس کے ساتھ کوئی قرینہ ہو جو بتلائے کہ یہ امر کس لیے آیا ہے، وجوب کے لیے ہے، ندب کے لیے ہے، اباحت وغیرہ کے لیے ہے۔ اور ایک امر مطلق ہے، امر مطلق وہ ہے جس کے ساتھ کوئی لزوم یا عدم لزوم کا قرینہ نہ ہو۔ آپ امر مطلق کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی وہ امر جس کے ساتھ نہ کوئی لزوم کا قرینہ ہے اور نہ عدم، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ وہ کس لیے آئے گا۔ بعض فقہا کرام فرماتے ہیں کہ یہ ندب کے لیے آئے گا، بعض کہتے ہیں کہ امر مطلق جو ہے وہ اباحت کے لیے ہوگا، بعض فقہا کرام فرماتے ہیں کہ یہ وجوب کے لیے ہوگا، اور بعض فقہا کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس میں توقف کیا جائے گا، کیونکہ 16 معنی ہے، پتہ نہیں کون سا معنی مراد ہے، جب تک مراد متعین نہ ہو جائے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو جمہور کا ان میں کیا مسلک ہے کہ یہ کس لیے آئے گا؟ وجوب کے لیے آئے گا، اور ہمارے نزدیک بھی مطلق امر وجوب کے لیے ہے بھائی، سمجھ میں ہے؟ تو ہم بھی جمہور کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں جی، اس لیے کہ وجوب اس کا حقیقی معنی ہے، اور جب کوئی اور قرینہ نہیں ہے تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ اس کے حقیقی معنی یعنی وجوب پر ہی محمول کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے مصنف رحمہ اللہ نے دو مثالیں ذکر کی تھیں، پہلی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں استمعو امر آیا، انصتو امر آیا، اور یہ امر قرینے سے خالی ہے، لہٰذا یہ کس لیے ہوگا؟ وجوب کے لیے۔ تو قرآن جب پڑھا جائے اس کا توجہ سے سننا اور خاموش رہنا واجب ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس مسئلے میں احتیاط کیا کرو بھائی، عموماً پرواہ نہیں کرتے لوگ، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے واجب ہے آپ پر، فرض ہے آپ پر خاموش رہنا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ خاموش ہو، سب کو ایک کلام کرے اس کو منع کر دو بھائی، ختم، بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو منع کر دو، بس اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، توجہ سے سنو، اس کو سمجھاؤ بھائی کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس وقت تک کلام نہیں سے۔ اور اسی طرح دوسری مثال ذکر کی تھی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ ہو تم قریب اس درخت کے تو بس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر لا تقرابہ آیا، اس پر اشکال ہوا کہ بحث چل رہی ہے امر کی اور مصنف نے مثال کس کی ذکر کر دی؟ نہیں کی۔ میں نے بتلایا کہ نہیں عنی شے دراصل امر بزد شے ہوتا ہے بھئی، امر بزد شے، جب کسی چیز سے نہیں آ جائے تو یہ دراصل اس کی ضد کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جب یہاں لا تقربہ کہا گیا کہ قریب نہ جاؤ، یعنی ترک قرب کا حکم دیا جا رہا ہے، کس چیز کا؟ ترک قرب کا حکم دیا جا رہا ہے بھئی۔ تو یعنی اجتلا تقربہ کس معنی میں ہوا؟ اجتنبا، اجتناب کرو، دور رہو، سورت سمجھ میں آئی بھئی؟ دور رہو بھئی۔ اور پھر مصنف نے بتلایا کہ صحیح یہ مذہب ہے بھئی کہ امر مطلق جو ہے وجوب کے لیے آئے گا، مگر اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے اس کے خلاف تو پھر اس دلیل کے مطابق یا ندب کیا اباحت کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ مطلق امر تو یہ کس لیے آئے گا؟ وجوب کے لیے۔ اور پھر مصنف نے مولانا دو دلیلیں ذکر کی، ایک دلیل عرفی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے بھئی، اور میں نے آپ کو دلیل نقلی بھی بتلا دی بھئی، نقلی دلیل جو منقول ہوئی ہے یعنی قرآن و حدیث سے آئی ہے بھئی، وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ بھئی، کہ نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں کہ ان کو کوئی اختیار ہو ان کے معاملے میں، یعنی پھر جب اللہ اور رسول فیصلہ فرما دیں تو پھر معاملے میں کوئی اختیار نہیں. معلوم ہوا اختیار کا نہ ہونا یہ تو وجوب میں آیا کرتا ہے کہ وجوب میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا، ندب اور اباحت وغیرہ میں تو بندے کو اختیار ہوتا ہے کرے یا نہ کرے. تو معلوم ہوا اختیار جب اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں یعنی کوئی حکم دے دیں تو اب بندے کو کوئی اختیار نہیں، معلوم ہوا واجب ہوئے اس پر کیا ہے یہ کام واجب، معلوم ہوا امر وجوب کے لیے آیا کرتا ہے بھئی. اور پھر مصنف نے عرفی دلیل دی تھی کہ عرف کے اندر بھی بھئی کوئی امر پر امر دیا جائے اور پھر اس پر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نافرمان، معاصی کہا جاتا ہے، تو کہ وہ معصیت کرنے والا ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل کر لے تو اس کو اطاعت کرنے والا کہا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ امر وجوب کے لیے آیا کرتا ہے، اسی لیے اس کے نہ کرنے والے کو معصیت کرنے والا کہتے ہیں، نافرمان کہتے ہیں. اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا تو اس کے نہ کرنے والے کو کوئی بھی نافرمان نہ کہتا بھائی، سمجھ میں آئے؟ پھر تو اختیار ہوتا، لیکن معلوم ہوا اس میں اختیار نہیں ہوتا، اسی لیے نہ کرنے والے کو نافرمان کہا جاتا ہے. چنانچہ حماسی کے اشعار ذکر کیے جس کے اندر اطاعت نہ کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ اس پر عصیان کرنے والا کہا گیا ہے، معصیت کرنے والا. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی؟ آگے کیا ہے عبارت آپ کی کتاب میں بھئی اشعار کے بعد؟ اچھا، بعض نسخوں کے اندر یہ عبارت بھئی کتابت کی غلطی سے رہ گئی ہے. میری کتاب میں ہے سبب للعقاب، ہے کسی کتاب میں؟ ہاں، یہ سبب للعقاب سے پہلے عبارت ہے بھئی رہ گئی ہے، والعصیان فیما یرجع الی حق الشرع. جی، جنہوں کے نہیں ہے وہ اس کے شروع میں عبارت لگا لیں بھئی، اوپر لکھ لیں، نشان لگا دیں بھئی، والعصیان فیما یرجع الى حق الشرع. بس یہ عبارت ہے، والعصیان فیما یرجع الی حق الشرع سبب للعقاب. باقی عبارت موجود ہے کتاب میں بھائی، سمجھ میں آئی عبارت بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں والعصیان فیما یرجع الی حق الشرع سبب للعقاب، اور نافرمانی کرنا فیما اس چیز کے اندر، یرجع جو لوٹنے والی ہو، الی حق الشرع حق شرع کی طرف، شریعت کی طرف، سبب للعقاب. یہ سبب ہے کس چیز کا؟ عقاب کا بھئی، ایسی چیز میں نافرمانی کرنا جو حق شرع ہے، جو شریعت نے واجب کی ہے آپ پر، سبب للعقاب. یہ کس چیز کا سبب ہے؟ عقاب یعنی سزا کا سبب ہے، سزا کا سبب ہے. یعنی شریعت نے ایک چیز آپ پر واجب کی ہے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے، یہ کس چیز کا سبب ہے؟ سزا پھر ملے گی بھئی اس پر بھئی. وَتَحْقِيقُهُ بھئی، تحقیق اس کی یہ ہے بھئی، انہوں نے کیا کہا بھئی؟ ترک امر معصیت ہے. کیا ہے ترک امر؟ معصیت ہے. اب اس کی تحقیق کر رہے ہیں بھئی، کس طرح بھئی؟ وَتَحْقِيقُهُ، تحقیق اس کی یہ ہے، اَنَّ لُزُومَ الْإِتِمَار. اِتِمَار کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا؟ جی، حکم ماننا کہ یعنی فرما برداری کرنا کہ فرما ان لزوم الاعتماری فرما برداری کا لازم ہونا انما یکون بقدر ولایت الامر علی المخاطب یہ عامر کی مخاطب پر ولایت کے بقدر ہوگی یعنی جتنی حکم دینے والے کو مخاطب پر ولایت حاصل ہوگی اسی کے بقدر فرما برداری بھی لازم ہوگی سمجھ میں آیا بھائی بھائی ایک آدمی ہے آپ کو اس پر ولایت حاصل ہے آپ کا ملازم ہے مولانا آپ کا غلام ہے آپ اس کو حکم دیتے ہیں کسی کام کا تو اب اس پر اس کام کا کرنا بھی لازم ہے اگر وہ کام نہیں کرتا تو شرعاً بھی سزا کا کیا ہے مستحق ہے اور عرفاً بھی وہ سزا کا مستحق ہے عرف میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کرنے چاہیے اس نے آپ کی نافرمانی کیا حالانکہ آپ کا غلام ہے لہذا اس کو کیا ملنی چاہیے سزا اور شریعت بھی کیا کہتی کیا اس کے بارے میں سزا کا حکم دیتی ہے بھائی سزا دے سکتے ہو بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو جتنی عامر کو مخاطب پر میں نے آپ سے کہا اے فعال یہ کام کر تو دیکھو میں ہوا عامر اور آپ کیا ہوئے مخاطب تو جتنی عامر کو مخاطب پر ولایت حاصل ہوگی اسی کے بقدر فرما برداری بھی لازم ہوگی اگر ولایت نہیں تو فرما برداری بھی لازم لہذا ایک اجنبی شخص ایک عام آدمی ہے آپ کا ساتھی ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اے فعال یہ کام کر چونکہ آپ کو اس پر ولایت نہیں لہذا اس کے لیے آپ کے حکم کی فرما برداری کرنا بھی لازم تو جتنی ولایت اسی قدر کیا ہوگی فرما برداری بھی لازم ہوگی حکم دینے والا عالی ہے تو حکم پر عمل کرنا لازم برابر ہے تو پھر جی پھر مستحب ہوگا اور اگر بہتر ہے پھر بہتر ہے اور اگر کم درجے کا ہے تو پھر تو نہیں ہے بھائی پھر مباح ہوگی پھر مباح بھائی سورت سمجھ میں آئی بھائی وہ تحقیق اس کی یہ کہ ان لزوم الاعتماری کے فرما برداری کا لازم ہونا انما یکون بقدر ولایت الامر یہ کتنے بقدر ولایت الامر علی المخاطب عامر کی مخاطب پر ولایت کے بقدر ہی ہوگی جتنی عامر کو مخاطب پر کیا ہے ولایت حاصل ہے ولہذا اور اسی وجہ سے اذا وجہت صیغۃ الامر اگر آج جب آپ متوجہ کریں امر کے صیغے کو الی من اس شخص کی طرف لا یلزمہ طاعتک اصلا جس پر آپ کی اطاعت سرے سے لازم ہی نہیں اصلا ای قطعا جس کے پر آپ کی بھئی ایک دوست ساتھی ہے آپ کا کیا اس پر آپ کی اطاعت لازم ہے نہیں جس پر آپ کی اطاعت قطعی طور پر لازم نہیں لا یکون ذلک موجبا للاعتماری تو یہ جو مولانا امر کا متوجہ کرنا ہے یہ مثبت للاعتمار نہیں واجب کرنے والا نہیں ہوگا فرما برداری کو آپ نے اس کو کہا اپنے ساتھی کو اے فعال تو صیغہ امر کو متوجہ کیا اپنے ساتھی کی طرف تو یہ صیغے کا اس کی طرف متوجہ کرنا کیا اس پر فرما برداری کو لازم کرے گا فرما برداری کو لازم کیونکہ آپ کو اس پر ولایت ہی حاصل نہیں تو یہ مولانا لا یکون ذلک موجبا للاعتمار تو یہ مولانا واجب کرنے والا نہیں ہے فرما برداری کو وَإِذَا وَجَّهْتَهَا إِلَى اور جب آپ اس کو متوجہ کریں إِلَى مَنْ اس شخص کی طرف يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ جس پر آپ کی اطاعت لازم ہے مِنَ الْعَبِيدِ یعنی کہ غلاموں کی طرح جی عبد کی جمع ہے عبید اور مین یہ بیان ہے من کا اس شخص کی طرف جس پر آپ کی اطاعت لازم ہے یعنی کہ غلام یعنی کہ آپ کے لازمہ الاعتمار تو اس پر فرما برداری کرنا لازم ہے لا محالۃ قطعی طور پر हत्ता लव तरका इख्तियारन, हत्ता कि अगर उसने इस फरमाबरदारी को तर्क कर दिया इख्तियार अपने इख्तियार से, यस्तहिक्कुल इकाबा, तो मुस्तहिक होगा किस चीज का, सजा का, उर्फन व शरअन, उर्फन भी और शरअन भी। फअला हादा अरफना, बस इस इन मिसालों से हमने जान लिया कि अन्न लुजूम अलइतिमारी बिकद्री विलायती लामेरी, के फरमा बरदारी का लाजिम होना आमिर की विलायत के बकदर होगा। इज़ा सबता हाजा, जब ये बात साबित हो गई, भाई क्या बात साबित हुई, जितनी विलायत होगी उतना ही हुक्म का मानना भी लाजिम होगा। तो भाई देखो, एक शख्स गुलाम है आपका, आपकी उसकी मिल्कियत, आपकी मिल्कियत उसके अंदर हालांकि नाकिस है, क्या है, नाकिस है, फिर भी वो आपका हुक्म ना माने तो सजा का मुस्तहिक होता है और उस पर आपका हुक्म मानना लाजिम होता है, और ना माने तो किस चीज का मुस्तहिक होता है, सजा का। तो अब आप खुद बतलाइए, अल्लाह ताला जो हर हर चीज को पैदा करने वाले हैं और उस जात की हर हर चीज में मिल्कियत कामिल दर्जे की है, तो उसके हुक्म ना मानने पर क्या सजा, उसका हुक्म मानना लाजिम होगा या नहीं भाई। जब मिलके नाकिस, आपकी मिल्कियत गुलाम के अंदर नाकिस है, अल्लाह की मिल्कियत उसके अंदर हर बंदे में कामिल है, तो जब आपकी नाकिस मिल्कियत की वजह से उस पर हुक्म का मानना लाजिम होता है, तो जिसकी मिल्कियत कामिल है उसका हुक्म मानना तो बतरीके औला लाजिम होगा, और आपके हुक्म ना का हुक्म ना मानने पर वो सजा का मुस्तहिक होता है। तो अल्लाह का हुक्म ना मानने पर बतरीके औला किसका मुस्तहिक होगा, सजा का, यही बात कर रहे हैं। हाजा, जब ये बात साबित हो गई, फन अकूल, हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि तआला मिल्कन कामिलन, कि अल्लाह के लिए कामिल मिल्क है, फी कुल्ली जुज़्इन मिन अज्ज़ाइल आलमी, आलम के अज्ज़ा में से हर जुज के अंदर उसकी मिल्कियत क्या है बड़ी जी। इन्ना लिल्लाहि, ये लिल्लाह में आपके तीन लाम लिखे हुए हैं, तीन नहीं होने चाहिए, गलत है वाला, गलत है, ख्याल रखें आप भी भाई, जब भी लिखें भाई लिल्लाह उसी तरह लिखें जैसे अल्लाह में लिखते हैं, बस पहले लाम के नीचे कसरा डाल दें, समझ में आया, ये एक अलग लाम लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आया, ये लफ्ज अल्लाह जो हम लिखते हैं ये लफ्ज अल्लाह की खसूसियत है, हम इसको लिखते हैं। मैंने बतलाया था जैसे वो जात आजीम है वाला ना, उसके नाम भी बड़ा आजीम है भाई, उसके नाम की भी ऐसी खसूसियात हैं जो अरबी के आम अल्फाज में आपको नहीं मिलेगी भाई, कवानीन है भाई बहुत से, इनमें से एक खासा इस लफ्ज की रस्मुल खत है भाई, जाब्ते के मुताबिक तो सिर्फ एक लाम लिखना चाहिए मुशद्दद, अल्लाह, क्या लिखना चाहिए, एक लाम मुशद्दद, भाई लाम मुशद्दद कितने लाम होते हैं दरअसल, दो लाम, तो यहां भी कितने हैं, दो ही हैं, अल ला, कितने लाम है, तो एक ही लाम मुशद्दद लिखना चाहिए था जाब्ते के मुताबिक, लेकिन ये नाम मौलाना उस जात का है जो सबसे मुमताज है, तो ये नाम भी बाकी अस्मा से मुमताज हुआ, और इसके अंदर कितने नाम लिखे जाते हैं, दो लाम लिखे जाते हैं, सूरत समझ में आई। तो जब लिल्लाह कहें तो उसी लाम के नीचे, पहले के नीचे कसरा डाल दें भाई, अलग लाम, ये बहुत से लोग उलमा गलती करते हैं भाई, यूं ना लिखें भाई, बस हम कहते हैं अल्लाह के लिए कामिल मिल्कियत है आलम के तमाम अज्जा के अंदर, वलहु तसर्रुफ कैफा माशा, और अल्लाह के लिए को का हक है कि वो तसर्रुफ करे कैफा माशा जैसे वो चाहे, वह अरादा और जैसे इरादा करे, वह इजाज साबता, और जब ये बात साबित हो गई अन्ना मन लहुल मिल्कुल कासिरु फिल अब्दी, कि वो शख्स जिसकी मिल्कियत क्या है, कासिर है, कम दर्जे की है, फिल अब्द गुलाम के अंदर, कान तर्कुल इतिमारी सबबन लिल इकाब, तो उसकी फरमाबरदारी का तर्क करना सबब था किस चीज का, सजा का। फमा ज़न्नुक फी तर्कि अम्री मन, बस क्या गुमान है आपका किस चीज में, फी तर्कि अम्री मन, उस जात के अमर को तर्क करने के बारे में, औजदा का, जिसने औजदा का आपको वजूद दिया, मिनल आदम, किससे, आदम से, आप नहीं थे उसने आपको पैदा किया वजूद दिया, वह अदर्रा अलैका, और बरसाया आप पर, बहाया आप पर, ادرہ کا کیا معنی؟ بہانا، برسانا، ادرار کا معنی. تو آپ پر برسایا شعابیب النعم، نعمتوں کی بارش بھئی، شعابیب النعم نعمتوں کی، تو جس نے آپ کو وجود دیا اور آپ پر نعمتوں کی بارش برسائی اس کی فرما برداری کیا ہے؟ اس کا حکم پر عمل کرنا زیادہ بطریق اولا لازم ہے اور نہ ماننے پر بطریق اولا سزا کا مستحق ہے بھئی. معنی سمجھ میں؟ ادر ادرار کا کیا معنی ہے بھئی؟ بہانا، برسانا. اور شعابیب یاد رکھو جمع ہے شعبوب کی، شعبوب کہتے ہیں اول المطر کو. کس کو کہتے ہیں؟ اول المطر، ابتدائی بارش. جب بارش شروع ہو جو ابتدائی حصہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ شعبوب کہلاتا ہے، شعبوب. اور یہ اول مطر اشرف مطر ہے مولانا، اعلیٰ حصہ ہے بارش کا بھائی. بارش کا سب سے اعلیٰ حصہ کون سا ہے؟ اول مطر بھائی، ابتدائی بارش، کیونکہ وہ خوشی اور راحت کا باعث بنا کرتی ہے. بعد میں تو کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے مولانا، بارش طویل ہو گئی وغیرہ بھائی، لیکن اول مطر کیا ہے؟ اس کا اعلیٰ حصہ ہے بھائی. چلیے مولانا، بڑی مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو اچھی طرح؟ تو یہاں دو تین دلیلیں میں نے ذکر کر دی، ایک نقلی دلیل مولانا جو کتاب میں مذکور نہیں وہ بھی آپ کو بتلا دی، ایک مولانا عرفی دلیل بتلا دی. عرف میں بھی نافرمانی کرنا، امر پر عمل نہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معصیت. معلوم وہ امر کس سے آتا ہے؟ اور ایک عقلی دلیل بھی آ گئی، کہ عقلی دلیل بھی مصنف نے بتلایا کہ دیکھو جتنی ولایت ہوگی اتنا ہی حکم ماننا لازم ہوا کرتا ہے. آپ عام لوگوں میں بھی دیکھ لیں، تو جب جس کی ملکیت ناقص ہے اس کا حکم ماننا لازم ہے، تو جس کی ملکیت کامل ہے اس کا حکم ماننا کیا ہوگا؟ بطریق اولا. یہ عقل بھی آپ کی اس بات کی گواہی دیتی ہے، تو یہ عقلی دلیل دی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.